الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قرآن مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی محترم اور بابرکت کتاب ہے کہ جس سے ہم مسلمانوں کے ہر قسم کے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے. ہماری ایک تاریخ ہے اور ہم سے پہلے بھی انسانوں کی ایک تاریخ ہے. ہم سے پہلوں کی جو انسان ہیں ان کی تاریخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور یہ اس لیے پیش کیا ہے کہ قرآن مجید اترنے کے بعد بعد کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بھی اسی سطح پہ رکھیں. یہ مت سوچیں کہ وہ اس طرح کے انسان نہیں تھے جیسے ہم ہیں. نہیں, وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے, اور اسی طرح ان میں بھی نیکی اور بدی کی تمیز تھی. اسی طرح حق و باطل کے مارکے ان کے درمیان بھی رہے, شر اور خیر ان کے درمیان بھی رہی, اور اسی طرح جس نے شر کو اپنا پسندیدہ یا اپنی پسند قرار دیا اس کے انجام کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اور جس نے خیر کو اپنایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برے انجام سے نجات دی. یہ سب واقعات قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ قرآن مجید اترنے کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان سب میں کوئی نہ کوئی سبق ہے, کوئی نہ کوئی نصیحت ہے. اس لیے قرآن مجید کا ایک ٹائٹل ہے, ایک نام ہے, ذکر, کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ نصیحت ہے, اس کو پڑھے انسان تو اس کو واقعتاً ماضی کے واقعات اور ماضی کے لوگوں کے کام اور تاریخ کا بدلنا اور پھر بدل سے کچھ کے کچھ ہو جانا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھے تو واقعی قرآن مجید کو پڑھ کے ایک خاص نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ ساری تاریخ کو بنانے والا اور اس ساری تاریخ کو بدلنے والا کون تھا, کون تھا جس نے یہ تاریخ بدلی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. کون تھا جس نے کمزوروں کے اندر سے طاقتور لوگوں کو اٹھا کے طاقتور لوگوں پر مسلط کر دیا؟ یہ کون تھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یذکروا واذ انجیناکم من آل فرعون، ایک سبق ہے کہ تم کمزور تھے، تمہیں غلام بنا کے رکھا گیا تھا. بنو اسرائیل کے لوگوں، تم کمزور تھے، تمہیں غلام بنا کے رکھا گیا تھا، اور تم سے غیر انسانی سلوک ہوتا تھا، اور نتیجہ کیا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تمہاری جو بچیاں تھیں، جو پیدا ہوتی ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، اور جو بچے ہوتے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. یہ ظلم ہو رہا تھا تم پر. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے پھر چاہا کہ وہ لوگ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم ان پر کوئی نہ کوئی احسان کریں. اور پھر احسان یہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کمزوروں کو بچا کے طاقتور لوگوں کو بیچ سمندر کے لا کے ان کو غرق کر دیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے، یہ بھی ایک عبرت ہے. لیکن کمزوروں کو یہ بھی سکھا دیا کہ جب تک تم اللہ سے جڑے رہو گے، اللہ کی کتاب سے جڑے رہو گے، پھر بھی امید ہے کہ اللہ تم پر اپنی مہربانی کرے اور ان ظالموں سے تمہیں نجات دلائے. لیکن اگر تم کتابوں سے نہ جڑے، کتاب سے نہ جڑے، اپنے رسول سے نہ جڑے، تو پھر جتنا چیخو، جتنا چلاؤ، میری مہربانی کبھی تم پر نازل نہیں ہوگی. یہ بھی ایک قاعدہ ہے. اسی طرح ماضی میں یہ بھی ہوا کہ دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک جھگڑنے لگا جبکہ دوسرا خاموش تھا، چھوٹا جھگڑنے لگا اپنے بھائی سے، مگر دوسرے بھائی نے بڑی شرافت سے کام لیا. اس نے کہا اتنی انتہا پہ مت جاؤ، بات یہ ہے کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنی اصلاح کرو، نہ کہ یہ کہ مجھے دباؤ، مجھے قتل کرو. اور یہ سنو، اگر تم نے اس جرم کے لیے ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ میں میرا ہاتھ نہ ہو، میں اس میں ملوث نہ ہوں، اور رب بھی اگر کل مجھ سے پوچھے تو میں اس کو بتا سکوں اللہ میں بے قصور ہوں. یہ ہوا ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اور آخر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور یہی قتل اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنا. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. قرآن مجید نے ہماری تاریخ کو اس طرح بھی ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ قوموں کے بھی آپس میں اختلافات تھے، اور یہ قومیں پھر آپس میں جب ٹکرائیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا جو کتاب کو ماننے والی تھی. گو ان میں بدعملیاں تھیں لیکن کتاب کو ماننے والی تھیں، لیکن جن کا نظریہ اللہ کے ذات کے بارے میں غلط تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے شکست دی. وَهُمْ مِنْ غُلِبَتِ الرُّومِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم بار بار ان کو پڑھتے ہیں، مگر قرآن مجید جو ایک نصیحت کی کتاب ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں رہی. آج ہم مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ماضی میں ان افراد کا تھا جو حق سے لڑتے تھے، حق سے جھگڑتے تھے، حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو مانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. آج ہمارا حال وہی ہے. یہی کچھ دیکھیے کہ جب تورات بنو اسرائیل کو دی گئی اور بنو اسرائیل نے اس کتاب پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا شدید غصہ آیا. کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور، ہم نے پھر طور اٹھا کے تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، اور اس موقع پہ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے یہ محض کوئی احترام کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے، یا ہاتھوں سے گر جائے تو 50 روپے صدقہ کرنے کے لیے، یا کتاب کو جب لو تو اس کو چوم کے اس کو بڑے اچھے غلاف میں ڈال کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس لیے دی ہے کہ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرو، اس کو مانو اور عمل کرو۔ یہ عمل کرو گے تو اس کتاب کے اثرات تم پر نظر آئیں گے، تب جا کے ہماری رحمت تم پر نازل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی بات تھی اور انہوں نے اس بات کو بھی نہ سنا، کتاب پر عمل بھی نہ کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بار بار نافرمانی کرتے رہے باوجود اس کے کہ ان کے درمیان ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ اب تم 40 سال سے زیادہ اسی جنگل میں، اسی صحرا میں مارے مارے پھرتے رہو گے، اور تمہیں شہر کی طرف نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہی کچھ تھا کہ وہ 40 سال تک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، 40 سال تک اسی صحرا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ یہ نافرمانیاں رسول کی، کتاب کی، یہ اس کے اثرات اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان کیے ہیں، ہماری کتاب میں بیان کیے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے آج ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 200 سال سے بھی پرانی ہماری ایک تاریخ ہے جو بر صغیر کی ہے۔ اس تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمارے اوپر جتنا بھی زوال آیا ہے یا اونچے نیچے ہم ہوئے ہیں، اور اس تاریخ میں ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ شاید سلوک ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ وقتی ایک جھٹکا ہے، ہلاوا ہے، مگر اس کے اثرات کیا ہم پر یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں؟ وہ نہیں نظر آتے، بھول بھی جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اپنی تاریخ کو یاد بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ایک مردنی سی ہے وہ جوش اور جذبہ، وہ لگاؤ جو اپنے دین سے ہوتا ہے، اپنے نظریے سے ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ جبکہ مخالف جو ہیں ان میں سب، سارا جذبہ، سارا جوش، اپنی ساری توانائیاں وہ اسی میں لگا رہے ہیں کہ ہم جو ان کے دشمن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں، لہذا ان کو ہمیشہ ہم نے نیچا دکھانا ہے، کبھی ان کو اوپر بڑھنے نہیں، آپ اوپر آنے نہیں دینا۔ یہ صورتحال 200 تقریباً 200 سال سے بھی زیادہ عرصے کی جو تاریخ ہے وہ نظر آتی ہے۔ آخر کب ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے سے کب سنبھلیں گے؟ کون سا دن آئے گا جب ہم کسی ایک قیادت پر متفق ہوں گے؟ کون سا دن آئے گا جب قائدین ایک مجلس میں بیٹھ کے اپنے اندر کسی ایک کو اپنا قائد اور رہنما مانیں گے؟ کون سا وہ دن آئے گا جب ایک ایک قائد اپنی قربانی دے گا کہ میں اپنی جماعت کی قیادت بھی چھوڑتا ہوں، اپنی جماعت کو بھی چھوڑتا ہوں، اور مسلمانوں کے لیے اور ایک عظیم مقصد کے لیے جس کو اتحاد کہتے ہیں، اتفاق کہتے ہیں، میں اس کے لیے آگے بڑھتا ہوں؟ کون ہوگا؟ لیکن یہ مسلسل ایک مسائل ہیں جو اس کا ہم شکار ہیں، اور آج تک ہم مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا لاہ عمل نہیں آ سکا کہ جس میں ہم یک جان ہو جاتے، اکٹھے ہوتے، اور ایک ہی قیادت ہوتی جو ایک جھنڈے تلے ہمیں جمع کرتی، اور سب ہم مل کے اسی کلمے کو اور اس کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے، اور نہ صرف اپنے ملک کو سنبھالتے بلکہ دنیا کے دوسرے مسلمان جو کمزور ہیں ہم ان کو بھی سنبھالتے۔ یہ صورتحال جب بنتی ہے تو انسان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور اپنی جب پڑتی ہے تو اس کو دوسرے کا خیال نہیں رہتا۔ یہ حالات ہیں ہمارے. ہم مسلمان فرقہ واریت کا شکار ہوئے, مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے, اور نتیجہ یہی ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے, ایک فرقہ دوسرے فرقے سے خوف بھی کھانے لگا, اور خوف کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ ساری صلاحیتیں اپنے دوسرے مخالف گروہ اور دوسری مخالف جماعت اور پارٹی کے خلاف سارا کچھ صرف کر دیا گیا. قوم کے حق میں کچھ نہ ہوا, ملک کے لیے کچھ نہ ہوا, وطن کے لیے کچھ نہ ہوا. یہ حالات ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے, جس میں بڑی زبردست نصیحت تھی. کیا یہ قرآن ہمیں نہیں سمجھاتا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس کتاب کو, دین کو, شریعت کو, الگ الگ مت بنو, مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو مت بانٹو. ہم جانتے ہیں کہ اگر ایسی چار لکڑیاں بھی ہوں, پانچ لکڑیاں بھی ہوں, اور ان کو آپس میں باندھ دیا جائے تو کسی کو چیلنج سے بھی کہا جائے کہ اس کو توڑ کے دکھاؤ, وہ نہیں توڑ سکتا. لیکن انہی کو اگر جدا جدا کر کے ایک ایک لکڑی تھما دی جائے, وہ آرام سے اس کو توڑ لے گا. یہ وہ چیز ہے کہ ہم الگ الگ ہو کے اپنے آپ کو توڑوا رہے ہیں, اپنی قوت کو ہم نے کمزوری میں بدل دیا ہے, اور جس کا نتیجہ یہی ہے کہ دشمن آرام سے ہمیں توڑ رہا ہے, اور ہم بھی ٹوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے ہمارا سر پھوڑے, ہماری کمر توڑے, ہم تیار ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے, مسلسل. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, قیامت کا دن بھی آئے گا, ایک دین, ایک کتاب, ایک رسول, اس کے ہوتے ہوئے اگر تم اکٹھے نہ ہوئے اور تم الگ الگ رہے تو قیامت کا دن بھی آئے گا, اور اس دن تم مسلمانوں کی جو صورت حال ہوگی وہ یہ ہوگی. یہ آیت یاد رکھیے گا, یہ آیت ہمیں کہی جا رہی ہے, کسی غیر کو نہیں کہی جا رہی. قرآن مجید کو پڑھیے, اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھیے, تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے کہ یاد رکھو, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, دن آئے گا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے ہم کہیں گے کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا, تم کفر کے مرتکب ہوئے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کس چیز کو کفر کہا جا رہا ہے, رب کی نظر میں کس چیز کو کفر کہا جا رہا ہے؟ یہی کہ ہمارا اتحاد جو پارا پارا ہو رہا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ یہ دین ہے. دو مسلمان اگر ایک کلمے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کس پہ اکٹھے ہوں گے؟ اور جس کے دل میں یہی ہے کہ میں اکٹھا نہیں ہو سکتا, وہ کون ہے پھر؟ کیا واقعی اس کا یہ دعویٰ عملاً ثابت ہو رہا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اور بطور خاص وہ واقعہ جو میدان احد میں پیش آیا, دیکھ لیجئے. رسول اللہ موجود ہیں, تربیت صحابہ کرام کی مسلسل کی جا رہی ہے, میدان جنگ میں بھی ان کو لایا گیا, سمجھایا بھی گیا کہ دھیان کرنا, اس درے کو نہ چھوڑنا, چاہے دشمن ہماری تکہ بوٹی کر دیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں کہ اس درے کو چھوڑ دو. لیکن یہی 50 آدمی جو درے پہ موجود تھے, انہوں نے جب آپس میں اختلاف کیا, اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ کا پانسا ہی پلٹا دیا اللہ نے, فتح شکست میں بدل گئی, شہادتیں ہو گئیں, دشمن اتنا قریب آ گیا کہ نبی علیہ الصلات و تسلیم پر بھی اس نے وار کیے, اور پیارے نبی علیہ الصلات و تسلیم کو صرف اس اختلاف کی وجہ سے اپنا دانت بھی تڑوانا پڑا, اور اسی اختلاف کی وجہ سے آپ گہرے کھڈ میں بھی گرے, خون بھی نکلا. آپ نے خود پہنی ہوئی تھی لوہے کی, اس پر ابن قمیہ نے بڑا زوردار وار بھی کیا کہ کسی طرح اس خود کے کانٹے لوہے کی تاریں کٹ جائیں اور نبی علیہ الصلات و تسلیم کا سر کٹ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. یہ سب کچھ ہوا, لیکن بعد میں جب سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ کیسا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا, قل ہوا من عند انفسکم. یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ شہادتیں کیوں ہوئیں, فتح شکست میں کیسے بدل گئی, آپ زخمی کیوں ہوئے, آپ کو گہرے کھڈ میں کیوں گرایا گیا, وہ یہ پوچھتے ہیں. انہیں سمجھائیے, انہیں بتائیے, ہوا من عند انفسکم, یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا درا ہے. اگر میدان احد میں معمولی سے اختلاف سے اللہ تبارک و تعالی رسول کی موجودگی میں فتح کو شکست میں بدل سکتا ہے اور مسلمانوں کی اتنی شہادتیں ہو سکتی ہیں, ہم کون ہیں؟ ہم نے تو وہ مزے نہیں دیکھے اتحاد کے, محبت کے, رحماء بینہم والی باتیں نہیں ہم میں, اشداء علی الکفار والی باتیں نہیں ہم میں, کہ دین کا معاملہ آئے تو ہم کفار کے مقابلے میں سخت تر ہو جائیں اور جب ہم آپس میں بیٹھیں تو اتنا ہوں کہ باہم شیر و شکر ہوں, ہمارا تو ابھی وہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ صحابہ تھے جن کا آپس کا یہی معاملہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیا, یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کا آپس کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار, جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو بڑے غیور بن جاتے ہیں اور کافروں کے نظریے کے بارے میں ان کا ایمان جاگتا ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سخت ترین کافر کے ساتھ بڑے ایمانی جذبے سے لڑتے ہیں اور اس کو شکست دیتے ہیں. ورحماء بینہم, اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں, بڑی شفقت کرنے والے ہیں, سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت کے لوگ, تربیت یافتہ لوگ, اور ہماری حالت اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین کے نام پہ نہیں, پارٹی کے نام پہ, جماعت کے نام پہ, اور دین میں کیے گئی مذہب کے نام پہ سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ حق ایک ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے. یہ ہم اپنے کے اپنوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ حق ایک ہوتا ہے اور جو اس کے مقابل میں ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے, اور حق کو حق پہنچتا ہے کہ وہ باطل کو دبا دے, اور دبانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جائے وہ جائز ہے. یہ رویہ ہمارا اپنوں کے درمیان ہے, اپنوں کے درمیان, غیروں کے لیے نہیں ہے, اپنوں کے درمیان. یہ ہے ہماری سوچ اور یہ ہے ہمارا دین کا کام, اور یہی ہے خدمت قوم کی, ملک کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم آگے بڑھیں گے. کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم پیچھے جائیں گے. جب دین نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر آخر کون سی چیز ہے جو مجھے ابھارتی ہے کہ میں اٹھوں, کچھ کہوں, کچھ قدم آگے بڑھاؤں؟ آخر کون سی چیز ہوتی ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے نظریات ہوتے ہیں، دوسروں کے مقاصد ہوتے ہیں، اور دوسروں کا پیسہ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جس میں ہم آج جی رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و ذکر فرمایا ہے، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز ہے، یہی کتاب ہے، مقدس کتاب، جو ہمیں آگاہ کر سکتی ہے کہ حالات جتنا بھی پانسا پلٹیں، تم اپنے تعلق کو قرآن مجید سے کمزور نہ کرنا. یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ اب صحیح راہ کیا ہے، غلط کیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید یہی تعلیم دیتا ہے، اس کا یہ اصول ہے. 1500 سال سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. 1500 سال سے وہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. کہ لوگو، اب اہل کتاب کے بعد، یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد، قرآن تمہیں دے دیا گیا ہے، رسول تمہیں دے دیا گیا ہے، اب اگر انسانوں میں کوئی بہترین گروہ ہے تو وہ تم ہو. اب تمہارا کام ہے، تم اٹھو. اخرجت للناس، اس کتاب کو، اس دین کو، اس شریعت کو لے کے مت بیٹھو، اٹھو، لوگوں کے لیے نکل پڑو. اور نکلنے کے مختلف طریقے ہیں. جا کے نصیحت بھی کرو، انہیں جا کے سمجھاؤ کہ چھوڑو غیر اللہ کی عبادت اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ دو ان بتوں کو، ان خداؤں کو جو زندہ ہیں، تازہ ہیں، جن کو تم وہ درجہ دیتے ہو جو اللہ کا درجہ ہے، جن کا تم کہنا اس طرح مانتے ہو جیسے اللہ کا ماننا ہوتا ہے، جن سے تم محبت ایسی کرتے ہو جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. مگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو خالص، اور کسی سے محبت نہیں کرتے. تم حق کو تھامے ہوئے ہو، تم ایک رب کی چوکھٹ پہ جھکتے ہو. اس لیے تم اٹھو، تم بہترین لوگ ہو. اٹھو، اخرجت للناس، جاؤ لوگوں کو بتاؤ یہ دین ہے، اس دین کو قبول کیجئے، اسی کو فالو کیجئے. لوگ مانیں گے، خوش ہوں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، ان کی عقل ان کا ساتھ دیتی ہے. اکثریت یہ سوچتی ہے کہ واقعی جس خدا کو ہم خود بنائیں، چاہے وہ زندہ ہو یا کھڑا ہو، اس کو ہم خود بنائیں، خدائی کا درجہ دیں، یہ کہاں عقل تسلیم کرتی ہے. ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ لوگو، کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. وہی اللہ ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، جس نے سورج اور چاند کو بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا. وہی اللہ ہے جو بارشیں برساتا ہے، وہی اللہ ہے جو سبزہ اگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو مشکلات سے بچاتا ہے. وہی اللہ ہے جو رات کو اور دن کے وقت ہمارے آگے پیچھے بے شمار خطرات ہوتے ہیں، وہی اللہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے، وہی ہماری حفاظت کرتا ہے. جاؤ ان کو بتاؤ، اور لوگ ان کو مانتے ہیں. باقی اگر ذاتی عمل کرنا ہو، کچھ عمل کرنا ہو کہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے، وہ کیا کچھ کرے، کس طرح وہ اللہ کا بندہ بنے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بطور نمونہ لے لو. ان کو دیکھو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، انہی کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، چلاؤ اپنے آپ کو. دیکھو دونوں چیزیں بن جائیں گی، رب سے بھی تعلق ہو جائے گا، اچھے انسان بھی بنو گے، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی قائل ہوں گے کہ ہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا بھی جا رہا ہے. اور اگر اس طرح انسان کچھ کرتا جائے تو واقعی وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے. یہ سب چیزیں اس امت کو دی گئی تھیں، کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اب اس بہترین امت ہونے کا ایک ٹائٹل جو ہمیں دیا گیا، آخر کیوں دیا گیا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ہم سے پہلے جو ٹائٹل تھا یہی، وہ بنو اسرائیل کے پاس تھا، جن کو اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا والوں پر، اپنے دور، تمہارے اپنے دور میں جو دنیا والے تھے ان تمام دنیا والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی. ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، لیکن جب وہ اپنے اس ٹائٹل کا احترام نہیں کر سکے، وہ اس کتاب پر عمل نہیں کر سکے، کتاب کی قدر نہ کر سکے، اور کتاب جو کہتی رہی اس کے الٹ چلتے رہے، اور بار بار انبیاء کرام ان میں آتے رہے، سمجھاتے رہے، یہ بجائے سمجھنے کے ان کو قتل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب مقصد فوت ہو چکا ہے. تمہارے وجود کا جو مقصد ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تمہارے وجود بھی، اس ٹائٹل کا ہونا بھی بیکار ہے. لہذا میں تم سے لے رہا ہوں، ان سے لے کے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کے ماننے والوں کے سر پہ یہ تاج رکھا ہے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اب اس امت کو ایک ٹائٹل دینے کے بعد ایک مقصد بھی دیا گیا. یہ مقصد اگر پورا ہوتا ہے تو اس ٹائٹل کا ہونا بھی مناسب ہے، اور اگر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس ٹائٹل کو ہمارے سر پہ رکھے. ہم تو بدنامی کا باعث بنیں گے نا، بدنامی کا باعث بنیں گے. میں یہ ادارہ بنا دیا جائے اور اس ادارے کے باہر یہ لکھا جائے قرآن یہاں پڑھایا جاتا ہے، مگر نہ قرآن پر عمل ہو رہا ہو، نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدت کا کوئی اظہار ہو، بدعملی یہاں سے اٹھتی ہو، چوری چکاری کی تعلیم یہاں دی جاتی ہو، جھوٹ بولنے کی باتیں یہاں کی جاتی ہوں، تو کیا اس ادارے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ یہ بیکار ہے لکھنا کہ یہاں قرآن کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے. یہی چیز دیکھیے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسی آیت میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مقصد ہے ہمارے ہونے کا، ہمارے ٹائٹل کا، کہ وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو خیر کا، بہترین، معروف کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. یہ تمہارے دو مقصد ہیں، امر بالمعروف کرو گے، ہر اچھی بات کا حکم. کوئی غلط کر رہا ہو اس سے لڑنا نہیں ہے، اسے یہی کہنا بھائی یہ غلط ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرو. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. وتنہون عن المنکر، تم منکر سے بھی روکو گے. میں بیٹھا ہوں اگر کسی آفس میں، خدا نہ خواستہ آنے والا جو آتا ہے اس کا ایک ضروری کام ہے، میں کہتا ہوں اتنے رشوت دو تب میں دوں گا تمہاری یہ فائل تمہیں واپس، اتنا نظرانہ دو تب تمہیں میں یہ نمبر لگا کے دوں گا. یہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ، میرا اپنا کولیگ، وہ آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے نہیں یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، جو وہ اس نے واقعی اپنی دوستی نبھائی، اپنا اسلام ظاہر کیا اور مجھے صحیح راہ دکھائی اور آگاہ کر دیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑیے، اس کا حق اس کو دیجئے. یہ کام آج کون کر رہا ہے؟ میں برائی کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں خاموشی سے وہاں سے گزر جاتا ہوں، بلکہ اکثر و بیشتر یہ ہو رہا ہے کہ مجھ میری برائی کو دیکھ کے لوگ بھی ہنستے ہیں اور گزرنے والا بھی ہنس رہا ہے، میں بھی ہنس رہا ہوں. اور اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں بھی تم جو کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، کرو، ہمت کرو، تم اکیلے نہیں ہو. بس میں اگر کوئی ایک بندہ اللہ کا نوجوان بندہ اگر ڈرائیور کو یہ کہہ دے کہ بھائی سفر ہے, نماز پڑھنی ہے, بس روک سکتے ہو 5 منٹ کے لیے؟ آج ہماری صورتحال یہ کہ پوری بس کے لوگ بول پڑتے ہیں, وقت نہیں ہے, ہم نے جلدی پہنچنا ہے, چلائیے بس کو, نماز آپ بعد میں پڑھ لیں, ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے. بجائے اس کے کہ اس سچائی کا ساتھ دیا جائے, معروف کا ساتھ دیا جائے, وہ کیا رہا ہے کہ غلط باتوں کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور یہ معمولی سی باتیں ہیں, اوپر کی سطح پر دیکھیں تو معاملات بہت حد تک بگڑ چکے ہیں. مقصد جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہم فوت کر رہے ہیں, اس لیے اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل ہم سے بھی چھین لینا ہے. یہ خیر امت کا ٹائٹل ہم سے چھن جائے گا, اور چھیننے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے اناؤنس نہیں کرنا, وہ ہمارا اپنا حال ہمیں بتا دے گا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک دنیا کے لوگ کر رہے ہیں ہم اسی کو ہی ڈیزرو کرتے تھے, ہم اسی کے مستحق تھے. یہی ہے ٹائٹل کا چھیننا. تو اس لیے قرآن مجید یقین مانیے ہم سب مسلمانوں کو جو بار بار نصیحت کرتا ہے, بار بار سمجھاتا ہے, یہ صرف اس لیے ہے کہ شاید کسی کو نصیحت مل جائے, کوئی عبرت حاصل کر لے, کوئی عبرت پکڑ لے اور اچھا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنی عاقبت کو سنوار لے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہے, اور اسی کی تعلیمات میں بنیادی طور پر زور اسی چیز کا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھے تو اگر یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مجھے سیدھی راہ دکھا. سوچیے 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت. یقین مانی اپنے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو یوں لگتا ہے بس زبان سے یہ لفظ تو نکلتے ہیں مگر ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہوتی, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اتنا عرصہ گزر گیا زندگی کا, میں اپنا تجزیہ کروں تو مجھے یوں لگتا ہے مجھے ہدایت نصیب نہیں ہوئی, میں چاہتا ہی نہیں, میں جاننا ہی نہیں چاہتا. یہی وہ چیز ہے جو قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے, مانگو, غور سے مانگو, غور سے پڑھو, دیکھو تمہیں نصیحت ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس قرآن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اس کو سمجھیں. اس کے اندر جو ایک ایک آیت ہے یقین مانیے بڑی زبردست سبق دینے والی آیت ہے, اور اسی سے ہم سبق لے کے اپنی زندگی کے لیے بہترین راہ تلاش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے جوڑے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.